امام کس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے
اولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی امن الخائفین وینجی الصالحین یضع المستجبرین ویرفع المستضعفین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم درود محمد وعلى محمد سامعین ان خمسہ مجالس میں ہمارا عنوان منشور عزاداری خطبات امام سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی روشنی میں ہے اور در حقیقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دور میں کہ جب ہم عزاداری برپا کر رہے ہیں اور عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں ہیں دشمن کی جانب سے اور در حقیقت اس عزاداری کو روکنے اور دبانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں وہی قوم کامیاب ہے وہی گروہ کامیاب ہے وہی عزادار کامیاب ہے کہ جو عزاداری کو اس کے حقیقی منشور کے ساتھ منا کر برپا کر کے جس طرح عزاداری اور عزادار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں خود کو بھی ان کی صف میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہے جو ہمیشہ اور تا قیامت ہوتا رہے گا خداوند عالم نے فرمایا فذکرون یذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اگر کوئی انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا اس کا ذکر کرتا ہے تو امام حسین نے کربلا میں آ کر خدا کو یاد کیا تپتی ہوئی ریگستان میں صحرا میں سر رکھ کر سر دے دیا دین کو بچایا تو جب خدا کو حسین نے یاد کیا تو خدا کہہ رہا ہے میرا حسین تم سے وعدہ یہ ہے کہ جب تک زمین و آسمان رہے گا تیرا نام زندہ رہے گا تیرا نام زندہ رہے گا تو عزاداری ہمیشہ ہمیشہ تک قائم و دائم میں ذکر حسین ہے اور یہ ذکر علی ابن ابی طالب ہے یہ ذکر قرآن ہے یہ ذکر دین ہے در حقیقت حسین کی یاد منا کر ہم دین کو زندہ کرتے ہیں یہ جو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اس میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے کربلا کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا در حقیقت کربلا منعقد کرنے میں ہی وہ مقدمات فراہم ہو جاتے ہیں کہ کربلا در حقیقت اسلام کو زندہ کر دیتی ہے یقیناً اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ جس میں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد لیکن امام حسین نے کربلا میں ہی ایسی بنیادیں مستحکم کر دی تھی دین کی کہ در حقیقت کوئی آج تک دین کا کچھ نہیں کر سکا یہ حسینیت کا صدقہ ہے کہ دین آج تک قائم و دائم ہے تو یہ ہم پر واجب و لازم ہے فرض ہے کہ جس طرح دین کی یاد مناتے ہیں دین کا ذکر تازہ کرتے ہیں امام حسین کی یاد تازہ کر کے عصر حاضر میں دین کی بنیادوں کو مستحکم کریں درود بھیجے محمد و آل محمد کا سورہ نساء کی 148 آیت کی تلاوت کا شرح حاصل کیا منشور عزاداری ہمارا عنوان ہے ظاہر بات ہے منشور عزاداری جب ہے تو اس منشور کو اس دستور کو اس نصب العین کو وہاں سے لینا چاہیے کہ جہاں سے عزاداری چلی ہے جہاں سے عزاداری نے فروغ پایا ہے جہاں سے عزاداری شروع ہوئی ہے, اور اس لیے کہ ہم در حقیقت وہ قوم ہیں کہ جن کا وجہ امتیاز علم اور باب مدینہ تو علم سے وابستگی ہے. توجہ فرمائیے گا, میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو تمہیدی ہو جائے, اس کے بعد اپنی منزل تک درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہمارا وجہ امتیاز کیا ہے؟ ہمارا وجہ امتیاز ہی یہی ہے کہ ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں. کون؟ علی مرتضیٰ. کون؟ شافع محشر. کون؟ جو حوض کوثر پر در حقیقت رسول اللہ کے ذریعے سے جام کوثر کو اپنے شیعوں تک پہنچائیں گے, انہیں سیراب کریں گے. تو آگاہی و شعور اور علم در حقیقت شیعہ قوم کا طرح امتیاز ہے اور ہونا چاہیے. منشور عدداری یعنی در حقیقت چیک کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آیا جو ہم عدداری منا رہے ہیں کیا اس کا حقیقی منشور وہی ہے جو اہل بیت نے دیا. امام حسین بظاہر کربلا میں قتل کر دیے جاتے ہیں, درجہ شہادت فائد ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت آج تک ان کا نام باقی ہے. توجہ فرمائیے گا, کیوں نام باقی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک انسان قتل ہو جائے, ایک انسان کا لاشا پامال کر دیا جائے, ایک انسان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, اس کے بیٹوں کو, اس کے نوجوانوں کو, اس کی سپاہ کو, اس کی اولاد کو, اس کی فوج کو قتل کر دیا جائے, اس کی خواتین کو قیدی بنا لیا جائے, در در پھرایا جائے, اس کا نام مٹانے کے لیے پانی کے بند کھول دیے جائیں, اس کے روزے کو گرانے کی کوشش کی جائے, پانی کے بند کھول کر در حقیقت نہروں کا رخ قبر حسین کی طرف کر دیا جائے کہ کسی طرح قبر حسین مٹ جائے, قبر حسین کی زیارت کرنے والوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے, گلوں کو کاٹا جائے, پیروں کو کاٹا جائے, سخت سے سخت ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ حسین کی عزاداری, حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے زائروں کا راستہ نہ روکا جائے. تو در حقیقت ایسے کون سے اسباب ہیں, ایسے کون سے سر اور راز ہیں, اسرار ہیں کہ جن کی وجہ سے حسین بھی قائم و دائم ہے, حسین کا روزہ اور قبر بھی قائم و دائم ہے, حسین کی یاد اور کی عزاداری بھی قائم و دائم ہے, اور اس کی یاد منانے والے شیعہ بھی قائم و دائم ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک انسان جس کو تاریخ میں کچل دیا جائے, در حقیقت پامال کر دیا جائے, لیکن وہ تاریخ میں اتنا ہی ابھرتا رہتا ہے جتنا کہ دبایا جاتا ہے, اتنا ہی ابھرتا جو آل نبی پہ گزری ہے مجلس میں بتایا جاتا ہے, اتنا ہی ابھرتا رہتا ہے جتنا کہ دبایا جاتا ہے. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جناب دھماکے کر کے ہم اس آزاد کو, اس مجلس کو, اس پیغام توحید کو, پیغام دین کو, امام حسین کا پیغام صرف یہ نہیں دکھاؤ مرثیہ پڑھو رو اپنے آنسوؤں کو بہاؤ اور گناہ معاف کراؤ چلے جاؤ, نہیں, پیغام دین ہے, فطری پیغام امام حسین کا, دین کا پیغام ہے, شریعت کا پیغام ہے. لہذا دین کی آواز ہے, عدداری دین کی آواز ہے, عدداری قرآن کی آواز ہے, عدداری اہل بیت کی آواز ہے, عدداری در حقیقت تمام انبیاء کی کاوش اور محنتوں کو سلا بخش اور ثمر بخش بنانے کا نام ہے. جو شاعر کہتا ہے سرداد نداد درد سے یزید حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین, کیا مطلب ہے؟ یعنی امام حسین نے جو یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کی, ہاتھ نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کر, در حقیقت تمام انبیاء کی کوششوں کو ثمر بخش بنایا ہے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمام انبیاء کی آواز حسین کی آواز ہے, تمام آسمان تمام ادیان آسمانی کی آواز حسین کی آواز ہے. آج حسین کی عدداری ہے تو اس کی بھی وہی آواز ہونی چاہیے جو پیغام توحیدی کی آواز ہے, جو دین کی آواز ہے, شریعت محمد کی آواز ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. در حقیقت اس طریقے سے درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. حضرات میرے ساتھ مجھے سانس لینے میں مدد دیتے رہیں گے تو میں پھر جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ اور آپ کی در حقیقت موجودگی کے ساتھ بدلتا آپ کا موجود ہے تو در حقیقت اگر آپ کا ساتھ رہ کر کم سے کم درود کی حد تک تو مجھے بھی حوصلہ رہے گا کہ میری بات جو ہے وہ کنوے ہو رہی ہے اور آپ کے سماج سے آپ کے اذان عالیہ تک منتقل ہو رہی ہے. کوئی گفتگو بہت سخت اور ثقیل تو نہیں کر رہا ہوں, اردو تو سننے والے ماشاءاللہ صاحب کراچی میں رہنے والے ہیں تو اتنی کوئی ثقیل گفتگو تو نہیں ہو رہی کہ وہ سروں سے گزر جائے. ہاں چونکہ علمی گفتگو ہے اور چاہتا ہوں کہ علمی طریقے سے منشور عزاداری کو بیان کروں, تو ظاہری بات ہے اس میں وہ نقطے نہیں ہوں گے جو عام مجالس میں ہوتے ہیں. بہرحال مجلس کو اس طریقے سے منعقد کرنے کے لیے بھی کوشش کروں گا کچھ نقطے ایسے ہوں تاکہ مدح علی بھی ہو جائے اور مدح خدا بھی ہو جائے. درود بھیجے محمد وآل محمد. منشور عزاداری, عزاداری کے منشور, دستور عزاداری, نصب العین عزاداری, لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم, تین آیت ہمیں ملتی ہیں عزاداری پر. یاد رکھیں جب بھی آپ سے کوئی عزاداری کی دلیل مانگے, یہ چونکہ ایڈریسز میں اس لیے دے کے جا رہا ہوں اور یہ جو کلاسیفیکیشن کر رہا ہوں اس لیے کہ ان نوجوان اور چھوٹے بچوں کم سن بچوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ دلیل کے ساتھ عزاداری کر. یہ نہیں کہ ہمارے والدین شیعہ تھے ہم بھی شیعہ ہیں, والدین جو ہیں وہ عزاداری کرتے تھے, ادا خانہ سجاتے تھے ہم بھی کرتے ہیں. دلیل ہونی چاہیے ہر چیز. اسلام دین منطق ہے, لاجک کا دین ہے, ہر چیز کی دلیل موجود ہے. تو تشیع بھی در حقیقت خالص اسلام محمدی کا علمبردار ہے, تو اس کی ہر چیز دلیل والی ہے. ہم بغیر دلیل کے کوئی چیز قبول نہیں کرتے, نہ کسی انسان کے بنائے ہوئے خلیفہ اور امام کو اپنا امام بناتے ہیں, نہ اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کو عام انسان بنا لے. ہم تو اس کو امام مانتے ہیں, اس کو لیڈر مانتے ہیں, اس کو ہادی مانتے ہیں, اس کو اللہ کی جانب سے مانتے ہیں کہ جس کو اللہ اپنا بنا کے بھیجے, جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ہمیں دکھا دے. من کنت مولا ہو فہاد علی مولا, تو ہم اس کی تقلید کرنے والے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. تو ہم ہر کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں, ہمارا دین بھی منطقی ہے, ہماری عزاداری بھی لاجک کے تحت ہوتی ہے. تو ہر چیز کی دلیل عزاداری کے اوپر تین آیات ہمیں ملتی ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 148, لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بلند آواز سے کسی کی برائی بیان کی جائے, سوء یعنی برائی بیان کی جائے, مگر ایک شخص کو اجازت ہے زور سے آواز بلند کرے اور در حقیقت اس شخص کی برائی کو بیان کرے. کس شخص کو اجازت ہے؟ الا من ظلم, کہ جس پہ ظلم ہوا ہے, جو مظلوم ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ظالم کے ظلم کو بیان کرو, کیونکہ تم پہ ظلم ہوا ہے تم مظلوم قرار پائے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں در حقیقت اونچی آواز میں بولنے کی اجازت دی ہے. یہ جو ہم لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اپنی آواز کو دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچاتے ہیں, یہ قرآن کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جس پر ظلم ہوا ہے وہ ظلم کو زور سے بیان کرے. تو عزاداری کا پہلا اصول قرآن سے یہ ملا, قرآن نے عزاداری کا پہلا منشوری نقطہ یہ دیا, پہلا نصب العین یہ دیا کہ مظلوم قوم ہو لہذا مظلوم قوم جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظلم کے خلاف احتجاج کرے. الا من ظلم, عزاداری کا پہلا نقطہ یہ ہے مظلوم کی حمایت میں ظلم اور ظالم کے خلاف احتجاج, پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 32, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کی تعظیم کرے تو اس کے دل کی پاکیزگی اور تقویٰ کی علامت ہے. یعنی عزاداری در حقیقت شاعر الہی میں سے ہے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. پہلے بھی میں اس کو وقتاً فوقتاً مختلف مجالس میں ذکر کر چکا ہوں, لیکن چونکہ آج میرا موضوع ہی ان خمسہ مجالس کا یہ ہے کہ ہم در منشور عزاداری کو کیوں منشور عزاداری, انشاءاللہ اس پر بحث کروں گا کہ ہم نے کیوں یہ ٹاپک رکھا ہے, کیا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم منشور عزاداری پر بحث کریں. توجہ فرمائیے گا, یہ عنوان ایسے ہی نہیں رکھا گیا. یہ بچے مجھ سے بار بار پوچھتے رہے, مولانا آپ جو ہیں وہ ہمیں ٹاپک بتائیے ہم اس کا اعلان کریں گے. میں نے کہا بیٹا میں سوچ رہا ہوں, دو تین عنوانات میرے ذہن میں ہیں, میں چاہتا ہوں ان میں سے جو سب سے اہم ہے ٹاپک اس کو بیان کروں. تو آخر میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ منشور عزاداری, اور منشور عزاداری اپنی طرف سے نہیں بلکہ خطبات امام سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ وسلم. آخر سے شروع ہوئی, اس کے بعد بھی ایک پروگرام ہے, لہٰذا بہت ہی مختصر گفتگو کروں گا. آج بہت ہی تمیزی اور مختصر گفتگو, انشاءاللہ کل انشاءاللہ انشاءاللہ باقاعدہ حیات رہے تو 7 بجے انشاءاللہ اپنے گفتگو کا آغاز کر سکیں گے. آپ حضرات بھی انشاءاللہ وقت تشریف لے آئیے گا. ضرور بھیجیے محمد وآل محمد. پہلی آیت کی حدیث سورہ نساء 148 آیت نمبر 148 لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظلم کے خلاف احتجاج کرے. پہلا نقطہ یہ. دوسرا نقطہ ومن یعظم شاعر اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, عظمت بیان کرے, بڑائی بیان کرے, فإنها من تقوى القلوب, تو اس کی یہ بڑائی بیان کرنا, تعظیم کرنا شاعر الہی کی کیا ہے در حقیقت, اس کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اور تیسری آیت جو ہمیں سورہ شورہ آیت نمبر 23 میں ملتی ہے, اس میں عدداری کو مودت اہل بیت قرار دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, میں اجر رسالت نہیں طلب کرتا اپنے کار رسالت پر, مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. اس طریقے سے در حقیقت عدداری کے لیے 3 قسم کی آیات ہمیں ملتی ہیں. پہلی کہ ظلم کے خلاف احتجاج, دوسری جو تعظیم ہے شاعر الہی کی اللہ کی نشانیوں کی. اللہ کی نشانی کیا ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. اس لیے کہ اگر ہم خود شاعر الہی اور اس کے مزاق میں اور اس کو بیان کرنے میں لگ جائیں تو گفتگو اپنے محور سے ہٹ جائے گی. صرف اشارہ کرتا ہوا گزروں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی 4 مجالس ہیں اور آپ کی سماعت کی داد دوں گا کہ انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اسی طریقے سے حوصلے کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا مجھ سے تعاون کرتے ہو تاکہ میں بھی سانس لے سکوں اور دو گھونٹ پانی پی سکوں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. تین آیتیں ہیں. اب آئیے خود اس عنوان پر, اس موضوع پر کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ہماری گفتگو کو اور یہ سامعین جو اس مجلس کو در حقیقت اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان تک بھی بات واضح ہو سکے کہ یہ موضوع کیوں چنا گیا ہے. فی زمانہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, دشمن اعصابی جنگ ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں. دیکھیے جنگیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے اسلحے کے ساتھ, توپوں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ, میزائلوں کے ساتھ, اور اپنے ڈرون طیارے کے ذریعے سے. جی ڈرون طیارے دکھا دکھا کر بھیج بھیج کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو علی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جہازوں میں نہیں آتے, تمہارے 2 ڈرون طیاروں کو ہم ایسے اتار دیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. جی تم ہمیں ڈرون طیارے سے ڈرا رہے ہو, اور اب تو ماشاءاللہ سے جو حزب اللہ ہے اس نے بھی ڈرون طیارہ جو ہے وہ بنا کے اسرائیل بھیج دیا تھا کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو. یہ پہلا اور آخری طیارہ نہیں ہے, ایسے کئی طیارے انشاءاللہ ہم تمہیں ایسے ڈرون طیارے بھیجیں گے کہ تمہارا جو ہے وہ جینا حرام کر دیں گے. تو علی والے ایسے ہوتے ہیں. تو در حقیقت جب کائنات میں اس دنیا میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں, یہی ہمارے بانی ہیں, یہی ہمارے مسلمان ہیں, اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں جو غزہ میں اور فلسطین میں اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو نہتے. آخر کیا وجہ ہے کہ قوم 50 سال 60 سال 64 سال سے لڑ رہی ہے, آخر کیا وجہ اس کو زیر نہیں کیا گیا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ بہت سی قومیں شیعہ نہیں ہیں لیکن ان کا کردار تشیع کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. توجہ فرمائیے گا, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں شیعہ بچانا ہے یا تشیع بچانی ہے. ہم اس وقت شیعہ بچانے کی فکر کر رہے ہیں, تشیع بچانے کی فکر نہیں کر رہے. بہت توجہ کی, بہت ہی باریک نقطہ دے کے جا رہا ہوں. ہم شیعہ بچا رہے ہیں, یہ مر گیا مولانا صاحب کب یہ قتل و غارت بند ہوگی, ہمارے شیعہ مر رہے ہیں. بہت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کا خون جو ہے وہ رائے گا جانا چاہیے, یہ بے قدر و قیمت خون ہے. نہیں, یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, تاریخ ہے. جس کو میں نے شروع میں کہا کہ ذکر حسین کو مٹانے دبانے ختم کرنے کے لیے, محو کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. پانی کے بند کھولے گئے, دریاؤں کے رخ موڑے گئے قبر حسینی کی طرف, زائرین حسینی کو قبر حسینی کے طواف سے اور اس کی زیارت کرنے سے محروم کرنے کے لیے درہم کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوا. تو کیوں, تو بہت سی قومیں ہوتی ہیں جو شیعہ نہیں ہوتی لیکن وہ کردار شیعت کی تعلیمات کے عین مطابق ہوتا ہے. فلسطینی قوم سنی قوم ہے, شاید ان میں ناصری بھی مل جائیں آپ کو, مختلف مقاد فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی مل جائیں, لیکن ان کا کام ان کا عمل اس قوم کا عمل کربلائی ہے، کیونکہ اس نے شہادت کو اپنے لیے سعادت قرار دیا ہے۔ جب ایک قوم کو شہادت سے اتنی دلچسپی ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ وہ اپنے جوانوں کو کربلا کی مانند خود میدان جنگ میں بھیجے تو وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اسرائیل کیا، امریکہ کیا، دنیا کی تمام طاقتیں بھی اس قوم کے خلاف سینہ صبر ہو جائیں تو وہ 64 سال گزرنے کے بعد بھی اس قوم کو نہیں دبا سکتے۔ تو یہ سنی قوم ہے لیکن اس کا عمل کربلائی ہے۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم شیعہ قوم ہیں، کیا ہمارا عمل کربلائی ہے کہ چند دھماکوں، چند لوگوں کی شہادت سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں؟ تو اعصابی جنگ ہے، دشمن اعصابی جنگ لڑ رہا ہے۔ اعصابی جنگ اس جنگ سے مختلف ہوتی ہے، اس کو جنگ نرم بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ نرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر در حقیقت تلواروں سے قتل نہیں کیا جاتا۔ توجہ فرمائیے گا، ظاہر ہے کہ ہمارے افراد کو بم دھماکوں کے ذریعے سے یا ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، آلات اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ اعصابی جنگ ہے جو مسلط کی جا رہی ہے۔ ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے، دونوں طرف سے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جو ثقافتی جنگ کہلاتی ہے، میڈیا کی جنگ۔ آپ دیکھیں میڈیا جو چاہے ملالہ 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 چیختا رہے گا، جناب سر میں پتہ نہیں کلاشن گوف کی گولی لگی، گولی جو ہے وہ پسٹل کی نکلی اور آخر میں جو ہے وہ ایئر گن کے برابر سوراخ کرتی ہوئی بالوں سے پھسلتی ہوئی نکل گئی۔ یہ کیسی ہیڈ انجری تھی کہ جس میں نہ بال کٹے، نہ سٹچنگ ہوئی، نہ ڈرامہ ہوا، یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، والا تفصیل آپ کے سامنے میں کیا بیان کروں۔ یہ ایک ڈرامہ تھا کہ تحفظ ناموس رسالت کی اس تحریک کو زمین بوس کر دیا جائے، اس کو محو کرنے کے لیے ایجنسیز نے ایک ڈرامہ رچا کہ طالبان نے ایک بچے کو ہٹ کیا اور جناب ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی اس میں ملوث ہو گئے، وہ پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں ٹیلی فون کر کے کہ جناب اب ملالہ یہاں پہنچ گئی، ملالہ کروٹ لے لیے، ملالہ یہ کر رہی، ملالہ کو چھینک آ گئی۔ جناب آپ اتنی قوم کی چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں اور آپ جو ہیں وہ پوری قوم کو یہ بتانے میں مصروف ہیں، پوری جی ایچ کیو لگا ہوا ہے جناب، وہ آخری ایجنسیز کا کھیل کب ختم ہوگا؟ کب تک فوج ہماری یرغمال بنی رہے گی ایجنسیز کے ہاتھوں؟ تو اعصابی جنگ۔ لیکن ایک بچی جس کو، وہ بھی تو طالبہ تھی، وہ بھی تو 12 سال کی تھی، وہ بھی تو 7 کلاس کی تھی، لیکن اس کے لیے تو کوئی نہیں بولتا۔ اس کو ملال سے ملانا در حقیقت محضر فاطمہ کی توہین ہے۔ وہ ایجنسیز کا کھیل تھا کہ جس میں فوج کو یرغمال بنایا گیا، لیکن یہ بچی، اس کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، اسے کس جرم کی پاداش میں زخمی کیا گیا؟ اس لیے کہ کراچی کے رہنے والی تھی، اس لیے کہ شیعہ تھی، اس لیے کہ محب علی تھی، اس لیے کہ اردو زبان بولنے والی تھی، اس لیے کہ سوات میں نہیں تھی، اس لیے کہ اسے طالبان نے نہیں مارا۔ تو کیا ہوا، اسے طالبان کے ایجنٹوں نے مارا ہے، اسے شیعہ علی کے ہونے کے جرم میں، پاداش میں قتل کیا گیا۔ تو آج کوئی میڈیا نہیں کہتا کہ اس بچی کو قتل کیا گیا، یہ بھی تو طالبہ ہے، اس کی بھی تو رپورٹ پیش کرو، اس کی بھی تو تفصیل پیش کرو پوری قوم کے سامنے۔ یہاں پر ارباب حکومت کا، ارباب عدلیہ کا، ارباب اقتدار کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں اور ان مسائل کو پیش کریں، وہلا اعتماد ختم ہو جائے گا قوم سے آپ سے۔ تو نفسیاتی جنگ، جو میں نے کہا ایک ثقافتی میڈیا کی جنگ ہوتی ہے، میڈیا کیا سے کیا بنا دیتا ہے، یہ میڈیا کی جنگ ہے۔ عراق میں جنگ میں کتنے لوگ، کتنے بڑے بڑے علماء دھوکہ کھا گئے، بڑے بڑے علماء دھوکہ کھا گئے۔ افغانستان میں اور عراق میں آیا ہے یہ صرف صدام کو نکال کے چلا جائے گا، ہم آسانی سے عزاداری کریں گے، زیارت کریں گے، کیا ہوا آج تک بیٹھا ہوا ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیوں؟ یہ میڈیا کی جنگ ہوتی ہے کہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو صفایا کریں گے۔ کوئی ایک ہتھیار نہیں ملا، کوئی ایک کیمیکل بم نہیں ملا جناب۔ اور یہ ڈرامہ تھا، میڈیا کی وار تھی۔ ایک وہ وار ہوتی ہے کہ جو میدانوں میں لڑی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اعصاب کی جنگ۔ اعصاب کی جنگ کیا ہوتی ہے کہ دشمن مختلف جگہ سے آپ کے افراد کو مار کر آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ آج اس علاقے میں مارا، آج اس علاقے میں مارا، ایک ہی دن میں 3 جگہ مار دیے۔ آپ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، شر پسند آئے، پری پلان طریقے سے انہوں نے آگے جو ہے وہ مثال کے طور پر گاڑی کو جلایا اور آپ کو محصور کر دیا۔ شہید علیحدہ تقوی کی جس دن شہادت ہوئی تھی 16 ستمبر کو، جب قوم نے یہیں پر دھرنا دیا تو شر پسند آئے، ڈھانٹے باندھ کے انہوں نے 3-4 جگہ پر در حقیقت جو جتنے بھی افراد نماز پہ بیٹھے تھے کیا کیا انہوں نے، در چاروں طرف گاڑی جلا کے محصور کر دیا، میڈیا کو بھگا دیا، آپ محصور ہو کے رہ گئے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوں۔ اس طریقے سے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اعصابی جنگ مسلط کرے، آج ادھر جنازہ، آج ادھر جنازہ، تاکہ آپ پریشان ہوں۔ اس اعصابی جنگ میں کامیابی کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ اپنے جوش کو اپنے ہوش سے کنٹرول کیا جائے۔ میں اپنے موضوع کی تبیین کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ موضوع کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ جب موضوع واضح ہو جائے گا تو جتنی بھی گفتگو اس موضوع کے ذیل میں ہوگی وہ در حقیقت کھل کر آیا ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک راہ کھلی ہوئی سامنے نظر آئے گی۔ اس میں لائحہ عمل بھی ہو جائے گا، اس میں تفصیل بھی آ جائے گی، حالات حضرات بھی آ جائیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلی وجہ یہ کہ دشمن اعصابی جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، یعنی جب آپ اپنے اعصاب کو کھو دیں گے، اپنے ہوش احواس کو کھو دیں گے، مولانا صاحب آج ادھر آج ادھر، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج ہم اپنے آبا اجداد کو یاد کرتے نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارا آبا اجداد کو دیواروں میں چنا گیا، زندہ زندانوں میں ڈالا گیا، لوگ سسکتے بلکتے رہے، ایک قطرہ آپ کے لیے ترسرے زندانوں میں، بنو امیہ بنو عباس کے، لیکن آج تاریخ انہیں یاد رکھی۔ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم خون کا دریا عبور کر گئے۔ کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق پر مبنی داستان حقیقت ہے جسے سمجھنا، سننا اور سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں کہ میں آپ کو جذبات میں کہوں، چار نعرے لگائیے، مجلس گرم ہو جائے گی، واہ واہ سبحان اللہ، نہیں۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آج تشیع قائم ہے، کیوں؟ ہمارے آبا و اجداد نے استقامت کی تھی، پائے ثبات میں لفظش نہیں، ڈٹے رہے، جلے رہے۔ آج جو شہادتیں ہو رہی ہیں، کل جب امام زمان انشاءاللہ تشریف لائیں گے، پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ بھی ان شہدا کو یاد رکھیں گے۔ وہی قوم کامیاب ہے جو اپنے شہدا کو یاد رکھتی ہے۔ یہ یاد رکھنے صرف چار آدمی کا کاندھا دیکھ کر جنازے کو قبر تک پہنچانا نہیں ہے، اس کے جنازے کو پرامن، منظم، متحد بنانا، یہ بھی اس شہید کا ہم پر حق ہے۔ اس کے چہلم و سویم اور اس کی جتنی بھی محافل اس کے نام سے منعقد ہوتی ہیں اس میں شریک ہوا جائے، شریک ہوا جائے، یہ تمام قوم کے تمام افراد پر لازم واجب ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اعصابی جنگ، لہذا ہمیں منتشر نہیں ہونا، متحد ہونا ہے، ہمیں اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے جذبات کو اپنے ہوش اور اپنی عقل سے کنٹرول کرنا ہے، پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جس کو میں نے کہا کہ ہم اتنی شہادتیں دے رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم وہ ہدف نہیں حاصل کر پا رہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے؟ کیا ہماری عزاداری کے وہی اصول ہیں، وہی خط مشی ہے، وہی لائن آف ایکشن ہے کہ جو اہل بیت نے دیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام حسین کو اور ان کے اصحاب کو اور اہل بیت کو قتل کیا کربلا میں، اور اس خبر کو چھپانے کے لیے کہا، کیا کہا گیا؟ خوارج نے خروج کیا تھا، باغیوں نے خروج کیا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف، یہی مشہور کیا تھا نا اس زمانے کا میڈیا، یہ ممبر تھے جناب، بے جنا دن اعلان ہو رہے ہیں، جناب مسلسل اعلانات، کیوں؟ ایک باغی تھا اس نے قتل کیا تھا، ایک باغی تھا اس نے خروج کیا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا، لیکن اس کی آل کو، اس کی خواتین کو قیدی بنایا، لیکن کیا ان قیدیوں نے ہار مانی؟ کیا ان قیدیوں نے جو حسینی مشن تھا اسے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، کوئی سستی کا مظاہرہ کیا، کہیں خوف کا شکار ہوئے، کہیں ڈر گئے، انہیں ہراساں کیا گیا، انہیں کوڑے مارے جاتے تھے، انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، انہیں نیزے کے انیوں سے زخمی کیا جاتا تھا، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، انہیں پینے کا پانی وافر مقدار میسر نہیں تھا، یہ تمام صعوبتیں، سختیاں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کس طریقے سے، صرف یہی نہیں، یہ تو جسمانی اذیت ہے نا، ایک ہوتی ہے روحی اذیت۔ روحی اذیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک عورت جس کا سر سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو، جس کو ننگے سر سورج نہ دیکھا ہو، وہ بھرے میدان میں آ جائے، بھرے دربار و بازار میں آ جائے، اور ہزاروں لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہوں، شادیاں بجا رہے ہوں، شہنائیاں بج رہی ہوں، لوگ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہوں، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں ہوٹنگ کر رہے ہوں، کلائپنگ کر رہے ہوں، اور وہ عورت کھڑے ہو کر در حقیقت پیغام حسینی کو پہنچا، یہ روحی اذیت ہے کہ میں ننگے سر ہوں، میرے لیے آئے تتھی نازل ہوئی ہے، لیکن کیا یہ تمام غربت، سختی، افلاس، بھوک، پیاس، رسن بستہ ہونا، ہتھکڑیوں میں جکڑنا، اپنے عزیزوں کی مفارقت، اپنے عزیزوں کو تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا، بلکتا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے بدن، پامال شدہ لاشیں دیکھ کر، اس کے باوجود اس کے پورے عرصے میں ان تمام شہدا کے سر نیزوں پر کہ تمام یہ مصائب تازہ ہوتے رہے، یعنی جب بھی زینب اور ام کلثوم اپنے بھائی کو دیکھتی تھیں تو غم تازہ ہو جاتے تھے، ان تمام روحی اور جسمانی اذیت و آزار کے باوجود کہ جناب زینب نے حسینیت کا پیغام روک دیا؟ نہیں. تو اس طریقے سے در حقیقت تو منشور ہے. بس میں مختصر کر رہا ہوں، مسائل کی طرف آ رہا ہوں. منشور، منشور کیا ہوتا ہے؟ جسے نشر کیا جائے، جسے پھیلایا جائے. ان نشر حق. ہم امام زمانے کی ایک زیارت ہے، زیارت آل یاسین، اس کے بعد ایک دعا ہے جس میں کہتے ہیں کہ نشر ہونا یعنی انسانوں کا قبر سے نکل کر پھیلنا در حقیقت حق ہے. منشور یعنی جسے پھیلایا جائے. بس میں گفتگو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ. باقی گفتگو جو ہے وہ کل آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. اسی کی تمہیدی گفتگو ہو گئی، موضوع کی اہمیت اور اس کا وجہ انتخاب بھی آپ کی سماعت کی حد تک جو ہے وہ منتقل ہو گیا. اب بتا دوں کہ یہ منشور، لفظ منشور کیا ہے؟ منشور ہے اداری، یعنی جس کو پھیلایا گیا، وہ نکات، وہ قانون، وہ رہنما اصول، وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی، وہ ہدایت جو حضرت سید سجاد نے اور در حقیقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس بحرانی دور میں ہمیں دی. دیکھیے دنیا میں بہت سی مینجمنٹ آپ کو ملیں گی، بہت سی مدیریت، جس کو مینجمنٹ کو مدیریت کہا جاتا ہے، مدیریت ملے گی، مینجمنٹ ملے گی، مینیجرس ملیں گے آپ کو جو مختلف حالات میں مختلف چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں. لیکن جو مدیریت اور مینجمنٹ جناب زینب اور حضرت سید سجاد نے اس بحرانی دور میں، یعنی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ، اس بحرانی دور میں انجام دیے، ایسی مدیریت آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی. منظم، متحد، صرف منظم نہیں، صرف متحد نہیں، اپنی آواز حق کو، مظلوم کی مظلومیت کو اور ظالم کے ظلم کو در حقیقت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، اس حد تک کہ یزید سے یہ کہے، یزید ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی بوٹیوں کو نوچ رہا ہوگا. اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا کہ یزید مجبور ہوا کہ اہل بیت کو در حقیقت رہا کر دیا جائے. یہ ہے مدیریت، یہ ہے مینجمنٹ. تو منشور ہے وہ رہنما ہوتا ہے، نصب العین جس کو ہم کہتے ہیں، نصب العین یعنی نصب کرنا، عین یعنی آنکھوں کے سامنے. یعنی جب بھی آپ در حقیقت جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک نصب العین وہ ہوتا ہے جو آپ پیپر پہ لکھ کے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، جناب آج مجھے یہ کرنا. آج کا نصب العین کیا ہے؟ مجھے پانچ کام انجام دینے ہیں. آج کا نصب العین کیا ہے؟ مجھے پانچ جگہ جانا ہے. یہ نصب العین ایسا نہیں کہ آپ اس کو لٹکا لیں، اس کو لٹکایا نہیں جاتا، یا ذہن میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، حافظے میں، یادداشت میں، یا اپنی جیب میں لکھ لیتے ہیں، یا اپنی نیت میں اس کو سمو لیتے ہیں، ختم ہو گئی. یہ نصب العین ہوگی. نصب العین یعنی وہ کام جسے آپ اپنی فکر، اپنی توجہ اور اپنی آنکھوں کا مطمع نگاہ اور محور و مرکز توجہ قرار دیں، یعنی آج مجھے یہ کام کریں. نصب العین یعنی وہ کام جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے. اب ممکن ہے کوئی آنکھوں کا تو اندھا ہو، تو آپ کہیں گے جناب اس کے لیے نصب العین کا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، انسان بہت سی چیزوں کو اپنے ذہن میں سمو لیتا ہے. تو بہت سی قومیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شاید آنکھوں کے تو اندھے ہو جائیں، لیکن حقیقی جو زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے فکر کو، اپنی نیتوں کو اور اپنی سوچوں کو گمراہ اور نابینا نہ ہونے دے. نصب العین یہ ہے، اپنی سوچوں کو نابینا نہیں کرنا ہے. ممکن ہے کہ انسان آنکھوں سے نابینا ہو جائے، لیکن اپنی سوچ اور فکر کو، اپنی عقل کو نابینا نہ ہونے دے. یہ ہے حقیقی نصب العین، یعنی انسان اپنے مقصد پہ نگاہ رکھے. بس عزیزہ نگرانی، انشاءاللہ اس میں اور بھی نکات ہیں اور بھی تفصیل ہے کہ عزاداری کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے، عزاداری کتنے قسم کی ہوتی ہے. قرآن سے میں نے بیان کر دیا تین قسم کی عزاداری ہے. سورہ نساء 148 میں ہے، ظلم کے خلاف احتجاج، مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ در حقیقت کیا دیا قرآن نے؟ یہ مودت اہل بیت ہے. سورہ شورا آیت نمبر 23 اور سورہ حج آیت نمبر 32 کہ جس میں ارشاد ہوا کہ یہ عزاداری در حقیقت شاعر الہی کی تعظیم ہے. جو شاعر الہی کے اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے در حقیقت یہ اس کے دنوں کی علامت ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. چونکہ آج ٹریفک کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو کافی زحمت ہوئی میرے انتظار میں. کل انشاءاللہ مجلس جو ہے، یعنی حدیث جو گفتگو ہے ہماری، انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی. آپ آزاد بھی وقت تشریف لے آئیے گا. خداوند عالم نے در حقیقت عزاداری کے اصول بیان فرمائے. اہل بیت نے اپنی اسارت اور قیدی بننے کے باوجود، اسیر اور قیدی بننے کے باوجود، عزاداری کو، امام حسین کے مشن کو، مظلومیت کو اور ظلم اور ظالم کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. بس یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت کو کوفے لایا جا چکا ہے. 12 محرم کو مقاتل نے لکھا ہے, سید ابن طاووس نے لہوف میں لکھا ہے, مقتل میرے سامنے موجود ہے, انشاءاللہ ضرور پڑھے گی تو اس مقدس اور معتبر کتاب سے کچھ حوالے آپ کی خدمت پیش کروں گا. سر حسین, تقاضا کیا تھا؟ حسین سر جھکا دو. حسین بیعت کر لو. حسین نے کبھی سر نہیں جھک سکتا. جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. یہ امام حسین کا پیغام ہے. یہ امام حسین کا پیغام ہے. کیا امام حسین نے دو ایفا میں کہا تھا؟ امام حسین نے دو ایفا میں یہ کہا تھا, جو رب سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. امام حسین نہیں کہتا, اے خدا جو تجھے چھوڑ دے گا ساری دنیا بھی اسے مل جائے وہ پھر بھی فقیر اور تنہا مفلس نادار ہے, اس لیے خدا کو چھوڑ دیا, اور جو خدا کو پا لیتا ہے ساری دنیا بھی اس سے چھین لی جائے, اسے قیدی اور اسیر بھی بنا لیا جائے, وہ پھر بھی اپنے عزل میں اپنا مالک اور بادشاہ اور پروقار نظر آتا ہے. سر حسین کا تقاضا تھا, کہا کہ نہیں بیعت نہیں کروں گا, نہ ہاتھ دوں گا ذلیل اور خوار انسانوں کی مانن تمہارے ہاتھ میں, نہ یہ سر جھکے گا میرا سر تمہارے سامنے. بس سر حسین بہت قیمتی ہے. سر حسین جھک جائے تو در حقیقت شریعت جھک جائے, قرآن جھک جائے. یہ وجہ الہی ہے. سر حسین صرف سر حسین نہیں ہے, وجہ حسین نہیں, یہ وجہ الہی ہے, یہ وجہ دین ہے, یہ وجہ شریعت ہے, یہ وجہ محنت تمام انبیاء ما سلف ہے. سر حسین جھک جاتا تو تمام انبیاء در حقیقت تسلیم ہو جاتے. اسی لیے فضیناہ بذبح عظیم, ذبح عظیم سے اسماعیل تمہاری قربانی کو ہم نے تبدیل کیا ہے. یہ ہے وہ ذبح عظیم از سر حسین کا مطالبہ ہے. یہ سر حسین جب آخری وقت آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے, جب آپ غسل و کفن دے لیتے ہیں تو تمام اعزاء و اقربا کو بلاتے. بس آج چاہتا ہوں سر حسین سے متعلق کچھ مسائل آپ کی سماعت کی مدد کروں, مختصر مسائل پڑھ رہا ہوں. پروگرام چونکہ دعا کو میل کا ہے, اور محضر فاطمہ کی صحت یابی اور تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے یہ دعا کو میل اس وقت منعقد کی جا رہی ہے, جس میں انشاءاللہ آپ شرکت کریں گے. مختصر مسائل پڑھوں گا. سر حسین کا مطالبہ ہے, جب جنازہ تیار ہو جاتا تو آپ کیا کرتے ہیں, عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں کہ آؤ اور اب در حقیقت آخری دیدار کر لو. مگر ہائے سید سجاد کہ بابا کو کفن کہاں ملا. بھائی بندے کفن کھولتے ہیں نا آخر میں, قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں, آؤ ایک دفعہ اور آخری دیدار کر لو. مگر ہائے مظلومی سید سجاد, ارے بابا کو کفن کہاں نصیب ہوا کہ بندے کفن کھولتے, اور ہاں آخری دفعہ آخری دیدار کس طرح کرتے. اس لیے کہ حسین کے سر اثر, حسین کا سر اقدر, حسین کی جس سے اثر پہ کوئی نہیں ہے. بس یہ سر حسین چلا ہے کوفی کے جانے. خولی کہتا ہے مجھے عبید اللہ ابن زیاد, مجھے عبید اللہ ابن زیاد کی جانے بھیجا گیا, میں سر حسین کو اپنے گھر میں لے کر آیا اور اسے تخت کے نیچے رکھ دیا اور اس پہ کپڑا ڈھانک دیا. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تو کیا لے کر آیا ہے, اس کی دو بیویاں ہیں, ایک سالبیہ ہے کہ مغریہ ہے. پہلے مغریہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ کیا لے کر آیا ہے, کہا کہ خالدی کا سر لے کر آیا ہوں جس نے امیر المومنین کے خلاف قیام کیا تھا, اور اس نے ہم نے اسے تحتے کیا اور اس کا سر لے کر آیا ہوں. وہ ڈر گیا کہ اگر میں نام بتاؤں تو کہیں اس کے دل میں محبت حسین نہ جاگ جائے. اس نے کہا پھر بھی تو بتا آخر کیا لے کر آیا ہے. اس نے کہا کہ میں سر حسین لے کر آیا ہوں. اس نے کہا وہی لکھارے بھائی ہو تجھ پر, لوگ اپنے گھر میں زر و جواہر لے کے آتے ہیں, سونا چاندی لے کے آتے ہیں, تو سید النساء العالمین کے بیٹے کا سر لے کے آیا ہے. ارے کل رسول اللہ تیرے دشمن ہوں گے, تو نے اپنی عاقبت خراب کی. یہ کہہ کے اس نے ایک آہینی گرز اٹھایا, آہینی عمود اٹھایا اور اپنے شوہر کے سر پہ مارا, اور یہ کہہ کر وہ اتفاق سر حسین کو چھیر کے نکلا, اپنی دوسری زوجہ کے پاس گیا. میں کوئی سر حسین تیرے چاہنے والے ایسے ہیں. وہ بیوی کہتی ہے خدا اور مجھے اور تجھے کہ گھر میں کبھی جمع نہ کرے, یعنی میری اور تیری زوجیت کا رشتہ ختم ہو جائے. یہ سر حسین لے کر اپنی دوسری بیوی سالبیہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں ایک چیز لے کے آیا ہوں. اس نے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سر حسین ہے. کہا کہ وہی حسین جو زہرا کا بیٹا ہے.
ارے جس کو زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا، کہا کہ ہاں، ارے یہ وہی حسین جس کا بابا علی ہے، کہا کہ حسین، ارے جس کا نانا رسول اللہ ہے، کہا کہ ہاں یہ وہی حسین ہے، یہ اسی کا سر ہے، اور کل میں جب دربار میں جاؤں گا تو میں در حقیقت در و جواہر طلب کروں گا، وائے ہو تجھ پر، ارے اس کا نانا، ارے تو نے اس کے نانا کے دشمنی کو مول لیا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ جب وہ چلا گیا تو سر حسین کو اٹھایا، خاک کو اٹھایا سر حسین سے، امام کے چہرے کو اٹھایا، سر حسین کو سینے سے لگایا، پیار کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے، یہ پہلی مومنہ ہے، پہلی عزادار ہے۔ ارے میں کہوں سکینہ شاید یہ منظر نہیں دیکھ رہی، ارے سکینہ یہ منظر دیکھتی تو تاب نہ لاتی۔ سکینہ کتنی بیتاب ہے، سر حسین کو بابا کے سر کو دیکھتی ہے، مگر یہ اشقیا سر حسین نہیں دیتے۔ بس اسی طرح یہ بیوی اپنے دامن میں سر حسین کو رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی چھا گئی، نیند غالب آ گئی۔ بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، لہو میں سید ابن طاؤس سے لکھا ہے، رات تو اس نے دیکھا اس کا گھر منور ہو گیا، ایک سفید بادل کا ٹکڑا آیا اور دو متبرک اور معظم بیویاں باوقار بیویاں نازل ہوئی۔ کہا بل واللہ من انتما، اے ختم خدا کی یہ جاہ و حشمت، یہ وقار، یہ حیبت، آپ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک بیوی کہتی ہے میں خدیجہ بنت خویلد ہوں، اور یہ میری بیٹی فاطمہ زہرہ ہے، شکر نا کا عمل، ارے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ارے ام المومنین فرما رہی ہیں، جناب زہرہ فرما رہی ہیں، اے مومنہ، ارے تو نے سر حسین کو اپنی گودی میں لیا، ارے خون صاف کیا، ارے مٹی صاف کی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں کو اے بی بی، ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، یہی سر حسین ہے، نوک نیزہ پر سید سجاد۔
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وصیع علی الذین ظلموا یوم قلب ینقلبون۔ خداوند ہمارے اس عزاداری کو قبول فرما۔